الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق عباد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية ولعامتهم. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. کل شب جمعہ کو بھی اسی موضوع پر کلام رہا تھا. وہ موضوع عام بیماری اور درد سر جو ہمارے ملک کو لاحق ہے. دنیا کے ملکوں کو دیکھے تو امن، خوشی، سکون، آرام، راحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے زندگیاں جنت بنائی. اور جو پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر اترے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی قصاب خانے میں اترا ہوں. بہت ساروں کا نمبر لگ چکا ہے اور جو باقی ہے ان کے لگنے والے. حکمران بھی بیان دینا جانتے ہیں کہ ہم امن قائم کر کے رہیں گے اور آخری دہشت گرد تک دوڑیں گے اور اس کو بگائیں گے. یہ بچے جو کھیلتے ہیں تو ان کے پاس طے شدہ الفاظ ہوتے ہیں. آپس میں بچے ایک دوسرے کو وہ الفاظ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بالغ نہیں ہے، ان کو باتیں نہیں آتی. بالغ آدمی جب بچوں کی بولی بولے تو بہت برے لگتے ہیں. رات کو میں نے گفتگو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ حکمران کا رد کریں. ان کے اچھے اعمال اور اچھے مراحل سلطنت کی تعریف یا تمدیح یا توثیق، وہ بھی ہمارے اخلاق اور دین کا تقاضا ہے. ایک مسلمان کے ناطے، ایک ملک کے خیرخواہ کی حیثیت سے ان کے قابل احترام جو پالیسیاں ہیں ان کی عزت، تکریم یا تعظیم بجا لانا یہ رعایا کا فرض ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خداوند تعالی ان کو ایسا کوئی موقع نہیں دے رہا ہے اور اتنے بڑے مقام تک وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے جس سے قوم کو، ملت کو، ملک کو، در و دیوار کو، رعایا کو، مکینوں کو، باسیوں کو سکون، آرام اور پائیدار امن نصیب ہو سکے. اگر ایسا ہو جاتا تو ترخم سے لے کے منوڑے تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک، اور اس مختصر سے ملک کے صرف چار صوبے ہیں، ان کے ایک ایک فرد اور باسی پر فرض ہو جاتا کہ ان کا شکر بجا لائے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا، ہمیں سکھ پہنچا رہے. صرف بیان کی حد تک تو امن نہیں قائم ہو سکتا ہے، امن کے بھی کچھ آداب ہے، قیام امن کے بھی کچھ شرائط ہے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے مکان بنانا ہے یا خریدنا ہے، تو آپ اس کے منہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے زمین کہاں خریدی ہے اور اس نے مکان بنانے کے لیے کتنا سرمایہ اکٹھے کیا ہے، اور اگر اس نے مکان خریدنا ہے تو اس کی اتنی پوزیشن ہے کہ یہ کوئی مکان یا فلیٹ خرید سکے۔ یہ سب باتیں اس سے پتہ چلے گا تو آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں اور ہمیں خیر خواہی کا زیادہ جذبہ ہے اور ہم اپنے آپ کو زیادہ پابند سمجھتے ہیں منبر و محراب کے رشتے سے، قرآن و سنت کے جو عظیم مقتدر رشتے ہیں ان سے، کہ ہم بھی ملک کے اور ملک کے حکمرانوں کے، سیاسی زعماء کے اچھے اقدامات کے کام آئے اور ان کو رعایا عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ان میں بھرپور تعاون کرے۔ والسلطان ذل اللہ فی الارض، بعض خطبوں میں پڑھا جاتا تھا، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں، سچا اور کھرا بادشاہ حکمران جس میں عدل ہو، انصاف ہو، رعایا پروری ہو، عمومی ہمدردی ہو، اور تول ترازو کے ساتھ، رعایا کے ساتھ چلنے والا ہو، ظالم کو ظلم کی سزا بھی ترازو سے دیں گے، محسن کو احسان کا صلہ بھی ایک آداب اور معاشرتی طرز سے بجا لائیں گے، تو ملک رہے گا، ملک میں امن قائم ہوگا، ملک میں آشفتی بڑھے گی، ملک میں رعایا کو سکون پہنچے گا، وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ اگر ایک ظالم کے پیچھے سارا ملک پڑ جائے اور وہ ختم ہو جائے اور اس کی قبر پر بھی حملے کرے اور اس کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی جلا ڈالے، تو اس کی جگہ 20-30 ظالم عورتیں، ان کو پکڑنا تھا، وہ سب رہ گئے نا۔ اگر ایک محسن اور مخلص کے احسان و اخلاص کی تعریف میں اور اس کے انعام و اکرام میں ساری مشینری لگ جائے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے احسانات ہیں، جن کا بلند کردار ہے، جن کا زرین گفتار ہے، اور جو ملک کو مضبوط ستونوں پر کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب شکریہ کے لائق ہے، اور جو قابل قدر لوگ ہیں، قابل احسان لوگ ہیں، ان کو ان کے قدر اور احسان کا احساس کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین توحید اور عدل کے نظام پر مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ خدا سے ہے، وہ وحدانیت کا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ یعنی دیکھیں، کسی کو فعال سمجھنا اور کسی کو کارساز سمجھنا اور کسی کو غیب دان تصور کرنا یا حاجت روا و مشکل کشا تو بہت بڑی بات ہے، خطرے والی بات ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس نیکی، حسنہ، احسان، اخلاص اور حسن عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ آپ کسی کی خوشنودی کے لیے کر لیں، تو کہتے ہیں یہ بھی شرک خفی ہے، ریا ہے۔ ایک باریک مشرکانہ حرکت کی گئی ہے۔ کیوں؟ عمل تو کریں گے اللہ تعالی کے لیے، یبتغون وجہ اللہ، اللہ کی رضا، جب اس کی رضا حاصل ہو تو پھر انبیاء و مرسلین بھی خوش ہو، اولیاء و متقین بھی خوش ہو، والدین اور اساتذہ کو بھی آرام اور سکھ پہنچے. لیکن جس عمل پر مومن کو اجر اور ثواب کی توقع ہو وہ کسی مخلوق کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ثواب اور اجر کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے محسن ہے، مخلص ہے. آپ کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی عبادت ہے. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. انبیاء و مرسلین ہم نے اس مقام اور مرتبے کے بنائے ہیں کہ ان کی تابعداری بجا لائی جائے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے. ایک شخص نے آپ کو کہا لو شاء اللہ وشئتا، اللہ اور آپ چاہے. آپ نے کہا ہاں. کتنی غلط بات کہی آپ. لو شاء اللہ یفعل ما شاء ثم شاء من شاء، اللہ تعالی چاہے تو سب کچھ ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے. آپ نے امتی کو کس انداز سے شرک سے ہٹایا، اس کا ذہن دھو لیا. اور دیر تک آپ سر پر ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ پڑھتے رہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، آپ کتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں، آپ تو عام سا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. طبرانی نے معجم میں نقل کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کا خدا آپ کو کوئی کلام سناتا ہے. وہ الفاظ اس کے اس طرح ہے، چونکہ دیہاتوں سے آیا تھا، جنگلات سے، صحرا سے، ان کی بولی ذرا سیدھی سیدھی ہوتی. میں ایک جگہ امام خطیب تھا یہاں سے پہلے، تو وہاں جو بہت بڑا درس کا قدردان تھا وہ درس کو گانا کہتا تھا. وہ کہتا آج رات کو بھی گاؤ گے. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ خوش آوازی سے پڑھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، خوش آوازی سے میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا ہے، یہ پنجاب میں جچتا ہے، یہاں نہیں چلتا. یہاں تو علم چلتا ہے، دلیل و کتاب چلتی ہے. پنجاب میں تو اور بنگال میں آپ کو کہیں گے دیکھو بات سنو، اگر عزت سے رہنا ہے نا تو بس آواز نکالنی پڑے گی آپ کو. اور پنجاب میں تو ایک اور آفت نازل ہو گئی. ہمیں بلاتے ہیں نا بخاری شریف کے ختم کے لیے، تو ختم کے بعد وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جی علمی بیان تھا، اس سے بڑھ کر ان کے ہاں توہین کا جملہ نہیں ہے. علمی بیان تھا، یعنی کچھ سمجھ نہیں آیا. علم اور بیان یہ انہوں نے علم کی گستاخی کے لیے رکھے. تو میں نے بہت سارے علماء کو کہا، میں نے کہا یہ آپ یہ تربیت کر رہے ہیں، دنیا کو یہ سکھا رہے ہیں، آپ میں اور اہل بدعت میں اور آپ میں اور رفض میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی گانے گاتے اور آپ بھی گویا بنے ہوئے ہو. قوم میں جب تک علم کا اور دلیل و برہان کا شعور نہ آئے کبھی بھی آپ کے مسئلہ کے حق کو قبول کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی. تو اس اعرابی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے رب نے سنا ہے آپ کو کچھ کلام سناتا ہے. آپ نے کہا میں پیغمبر ہوں، میرے پاس وحی آتی. تو اس نے کہا اس وحی میں سے مجھے سنائیں گے. آپ نے کہا اب یہ بھی سورت اخلاص نازل ہوئی اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پورا پڑھ کے سنا ہے. کوئی ترجمہ تفسیر نہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا نعم الالہ الہنا وا خدا تو زندہ باد. کتنا زبردست کلام نازل کیا آپ نے اس پیغمبر پر. سب صحابہ حیران ہیں اور اس مستی میں اس نے اس طرح کہا یقبل الیسیرا ویوت الجزیرا, تھوڑا سا قبول کر کے اتنا ثواب دیتے ہو. آپ نے صحابہ کو ایسا دیکھا فرمایا ابھی جنگلوں سے نکل سے آیا ہے, تم سے زیادہ سمجھ گیا ہے. سورۃ اخلاص کا پورا خلاصہ نکالا کہ آدمی کا عقیدہ پختہ ہو, ایک اللہ کو صحیح طرح سمجھ لے اور مان لے, مختصر اعمال پر اللہ اس کی نجات کرے گا جو بہت بڑا اعزاز ہے. اس عقیدے توحید سے اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, پولیس صراط پار کرائے گا, شفاعت نصیب کرے گا, عرش کے نیچے سایہ دے گا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے گا, آپ کے حوض کوثر سے اس کو سیراب کرے گا. یقبل الیسیرا ویوت الجزیلا. عبد الرحمن ابن عوف ایسے کنارے سے قریب آئے اور آپ کو کان میں کہا حضرت اجازت دے دے, ایک اونٹنی ہے میرے پاس اور وہ بالکل آج کل میں بچہ دینے والی, وہ بہت دودھیا ہے, نسلی اونٹنی ہے, وہ اس کو دے دیتا ہوں سورہ اخلاص کے انعام میں. آپ مسکرائے, آپ نے کہا یہ جبریل بھی آیا ہوا ہے اور جبریل کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں 70,000 جنت کی شایہ نشان اونٹنیاں سج رہی ہے کیونکہ وہ اپنی ایک اچھی اونٹنی اس کو انعام میں دے رہا. عبد الرحمن ابن عوف نے اونٹنی کا مہار پکڑا اور عربی کو دیا کہ یہ آپ سورت اخلاص اتنے اچھے سمجھے کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے, آپ کو انعام ہے. جب وہ باہر نکلا تمام صحابہ جگہ جگہ اونٹ کڑے رسیوں سے پکڑ کے کھڑے پکڑ کے دے رہے انہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی آپ کا ہے وہ بھی آپ. 1,000 اونٹ لے کر کے روانہ ہو گئے. اس نے کیا کہا تھا, نعم الالہ الہنا, ہمارا خدا تجھ پر آفرین ہے, وہ تو زندہ باد ہے. یقبل الیسیر, یسیر بنا تھوڑا سا, تھوڑا سا قبول کرتے ہیں. ویوت الجزیل, اور بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی کے احسانات, عقائد صحیح کا جو انجام ہے دونوں جہانوں میں عزت ہے, افتخار ہے, نجات ہے, رضوان ہے, جنت الفردوس ہے. چونکہ یہ مسئلہ ضروری بھی ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے قرآن پاک اس کو بڑے خاص انداز سے ذکر کرتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, وقت کے ایک مقتدر عاقل طبیب ناصح متقی پارسا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ شرک بالکل نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. قرآن شریف میں ایک آیت نازل ہوئی ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ نجات ان مسلمانوں کی ہوگی جن کے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ ہو. صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے بخاری شریف میں, کون بچے گا, ایونا لم یظلم. ظلم تو تھوڑا بھی ظلم ہے. آپ بات شروع کر چکا ہے اور ایک اور شروع کر رہا ہے. فقہا کہتے ہیں پہلے وہ فارغ ہو جائے پھر آپ شروع کریں, اتنا انتظار کون کرتا ہے. ٹوپی سر کے لیے ہے اور جوتا پیر کے لیے. تو یہ تو لوگ مانتے ہیں کہ اگر جوتا سر پہ رکھے تو بڑا ظالم ہے, لیکن یہ کرتے ہیں کہ ٹوپی لپیٹ کے جیب میں دے دیتے ہیں. یہ ٹوپی جیب کے لیے ہے, پھر اپنا سر بھی جیب میں دوسری جیب میں گھسیڑ کے دے دو. وہ میرے ایک چھوٹا سا نواسا ہے, میں نے کہا یہ کیا کیا, ٹوپی کہاں ہے, کہا جیب میں. میں نے کہا سر پہ رکھو. کہ نہ جانا آج کل لوگ ایسے چلتے ہیں. میں نے کہا وہ چلنے کے لائق ہی نہیں ہے, ان کو چلنا آتا ہی نہیں ہے. چلنا آتا تو پھر جوتے بھی اٹھا کر کے ایک ایک کان کے ساتھ باندھے, دوسرے دوسرے کان کے ساتھ باندھے. ایک احمق قوم گزری ہے, نام لینا ٹھیک نہیں ہے. ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہاں مشہور تھا کہ ان کے جوتے پرانے نہیں ہوتے, اس کو وہ لپیٹ کے اچھی طرح کپڑے میں اور پھر سر پہ رکھ لیتے تھے. کہتے تھے سر کہیں نہیں جاتا, جوتے پھٹ جاتے. تو فقہا کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی ظلم, بے جا کام کرنا یہ بھی ظلم ہے. اصل میں ظلم کا اطلاق تھوڑی غلطی پر بھی ہے اور زیادہ غلطی پر بھی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے, آپ دیکھیں آپ نے پانی پیا اور پانی بچ گیا یا بچا لیا آپ نے کہ لوگ سیراب ہو جائے. اتفاق سے دائی طرف ایک آرابی بیٹھا ہوا ہے جو عام طرز کا مسلمان ہے اور اس امت کے سب سے اول اور افضل ابو بکر صدیق بائیں طرف ہے. آپ چاہتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی ابو بکر کو ملے, لیکن کتنا منصف ہے آپ, اللہ نے کتنا دولت عدل دیا ہے. آپ نے اس عرابی سے کہا کہ بچا ہوا پانی حق تیرا ہے, آپ کی اجازت سے ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں. اس زمانے کی جاپانی کلچر ہوتا نا, ہاں ہاں دے دیجیے. اس نے کہا لا اسرن احدن علی نفسی, حضرت جو چیز مجھے خدا دے رہا ہے میں کسی اور کے ہاں جانے نہیں دوں گا. دیکھو عراب ہے لیکن عقل کے کٹ لے. تو حضرت حق میرا بنتا ہے. بخاری میں فتل لو فی, ایسا غصے سے تاؤ سے آپ نے اس کے ہاتھ میں چتو رکھو, لیکن آپ نے انصاف کے خلاف نہیں کیا. مثلا اگر آپ عرابی کو چھوڑ کر ابو بکر کو دے دیتے تو مسئلہ بدل جاتا. مسئلہ اس طرح بن جاتا کہ افراد کا لحاظ ضروری ہے, ابو بکر فرد ہے اور دائیں اور بایاں یہ قاعدہ ہے. اب یہ پتہ چلا کہ قاعدے کا لحاظ ضروری, اصول کا لحاظ ضروری. لا الہ الا اللہ. اب اس کا استعمال کہاں پیش آ رہا ہے, یہ جو انتخابات ہوتے ہیں نا, اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت حق کا ہے, ہمیں دلی طور پر اطمینان ہے کہ اس جماعت کے آبا و اجداد دین کے اور ملک و ملت کے خیر خواہ تھے, اور یہ جماعت خالص مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی خیر خواہی کے لیے بنی ہے, اور اس جماعت کا اوڑھنا بچھونا یہی کام ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اہل حق جماعت, ٹھیک ہے. لیکن اہل حق جماعت کبھی کبھی کینڈیڈیٹ ایسے شخص کو چن لیتی ہے, ان کے جو ارباب حل و عقد ذمہ دار ہے ان کے مسائل اور ہوں گے کہ ہمیں اور آپ کو اعتراض ہے کہ یہ شخص صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے لیے اہل نہیں, یہ صحیح آدمی نہیں چنا گیا. یہ یہ ایک صورت بن گئی. جماعت حق ہے جس فرد کو لوگوں کی نمائندگی کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں وہ بظاہر حق سے دور ہے. دوسری طرف ایک ناحق جماعت ہے جن کے اصول اور فروع ہمیشہ غلطی اور ظلم و زیادتی پر مشتمل رہے, لیکن انہوں نے ایک ایسا شخص نکالا ہے جو بہت ہی ہیرا ہے, بڑا نمازی ہے, بہت ہی دیندار ہے, اور اس میں ایسے کوئی غبار اور گرد نہیں ہے. اب مفتی جو فقیہ ہو اس کے سامنے مشکل پیش آ گئی. لوگ پوچھنے آ رہا ہے, جی یہ جماعت حق ہے, آدمی ذرا آپ کو نظر آ رہا ہے قابل اعتراض ہے, وہ جماعت تو ایسی ہی ہے لیکن آدمی جو چنا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے, ہم کہاں جائیں. میں اس لیے رات کے درس میں ہی میں نے کہا کہ ویسے ایک روپے کے 15 مفتی ملتے, جب صحیح دلائل اور میزان ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ امت میں کوئی مفتی محمود پیدا ہوا ہے, امت میں کوئی مفتی محمد شفیع ہوئے ہیں, کوئی مولانا مفتی ولی حسن آئے ہیں. ہر شخص مفتی نہیں ہوتا ہے, ایسا نام کے ساتھ اخبار میں روزانہ دو چار مفتی بڑھتے ہیں. وہ ایک مدرسے میں کوئی آیا مسئلہ پوچھنے, وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کہاں ہے, کہا ہم سب مفتی ہیں, کہ کس سے پوچھو, کہا پوچھنا ہے پھر تو آپ کو دارالفتاح جانا پڑے گا. اس نے کہا نام کے مفتی اتنے سارے کھڑے ہو کہ تم میں کوئی مستفتی نہیں, سارے مفتی جمع ہوئے ہو اور بیان کرنے کے ایک, وہ بھی کئی مشکلوں سے, آسان کام نہیں ہے. تب مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ آیا کہ جی ایک طرف جماعت حقہ ہے, فرد ذرا تھوڑا سقیم ہے قابل اعتراض, اور دوسری طرف جماعت تکلیف دہ ہے, شاید اس سے اسلام کے نفاذ اور ملک کے رعایا کی خیر خواہی کے توقعات کم ہو, مگر فرد بہت ہیرا چنا ہے. اب مفتی کے سامنے جب یہ دونوں پیش ہوئے تو اس نے بخاری کی اس حدیث کو دیکھا کہ دیکھو عربی اور ابوبکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قیامت تک امت محمدیہ میں ابو بکر صدیق جیسے فرد پیدا نہیں ہوگا قیامت تک. اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر کے صحابہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہیں, اور صحابہ میں اور جمیع انبیاء کے اصحاب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل آدمی ہے. مگر سمت صحیح نہیں تھا, اور یہاں سمت صحیح تھا, آپ نے اس شخص کا لحاظ فرمایا کہ آپ رکھے مسئلہ حل ہو گیا. الحمدللہ کبھی ایسا بھی اصول ہوا ہے, آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں, روئے الانبیاء وحی البخاری میں ہے, مجھے مسواک دیے گئے کہ آپ بانٹے. فرمائے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کہا کبر الکبر, جو بڑا ہے اس کو دے دے, شروع وہی سے کر دے. بڑے اور چھوٹے کا اسلام میں فرق ہوتا ہے. مجھے ایک مسئلے پر بڑا دکھ ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے علماء اس کو بیان نہیں کرتے. وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ صفوں میں بھی بزرگوں کو سفید ریشوں کو آگے لانا چاہیے. کچھ سفید ریش بھی ذرا وہ جاپانی ہو گئے, وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں بس اشارے کرتے ہیں. ہمارے طلباء دور حدیث تخصص کے ان کو کہتے ہیں حضرت آگے آئے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جی اسپین گیری تو چونے میں اسپین گیرے دا ہما واڑا تفلان دا گواری. رحمان بابا بھی غصے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا ان کو مت کہے کہ یہ سفید ریش ہے, یہ جھولے میں جھولنے والے منے ہیں. بھئی ایک صف سے آپ کو ایک شخص دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفید بال دیے ہیں. صحیح مسلم میں ہے ان اللہ لا یستحیی من شیبۃ المسلم مسلمان کی سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے. بعض روایات میں کہ ایک شخص کو ٹٹول آ گیا, کچھ نہیں تھا اس کا. حق تعالیٰ نے ملائک سے پوچھا کہ ہے کیسا؟ کہا بالکل سفید داڑھی ہے. کہا بخشو, زیادہ مت تنگ کرو. 1400 سال سے مسلمانوں کا ادب ہے, دیکھ لیتے, کہتے ہیں سفید ریش ہے, بزرگ آدمی, احترام کرو. جدہ ایئرپورٹ پر ایک دفعہ ہمارے اس طرح جانا ہوا کہ دو نام کے دو آدمی تھے, یعنی ایک زاہد لڑکا ہے اور زاہدہ لڑکی ہے. ایک کا ویزا لگا ہے, ایک کا نہیں لگا ہے. وہ مجھے اس طرح سے کہے, شیخ تاشیر ہے زاہد. میں نے کہا ہم نے تو تمام پاسپورٹ پیش کیے, اب آپ کے کونسلیا نااہل ہے. اس نے ایک پہ ٹپ لگایا, دوسرے پر نہیں لگایا. سامنے ایک افسر دیکھ رہا ہے, وہ اس کو کہتے شیخ عالم کبیر اکرم ہو, بڑا عالم معلوم ہو رہا ہے, عزت کرنا. اس نے کہا چلے ہو گئے. جس سرزمین پر دین آیا ہے, جہاں قرآن نازل ہوا ہے, جہاں نبی مبعوث ہوئے, ان کے اخلاق جہان سے بالکل علیحدہ ہے. اللہ اکبر. تو بزرگوں کا احترام. مسند ابی اعلی میں ہے کہ جب چھوٹا بڑے کو کہے کہ آپ صف میں آگے آ جائیں, اور بے داڑھی داڑھی والے کو کہے کہ آپ آگے آ جائیں, آپ کے ساتھ لائسنس وغیرہ پورا ہے, ہم نے ابھی کچا کام شروع کیا ہے. اسی طرح بعض بوڑھے ہیں لیکن داڑھی کٹ ہے, فیشنی داڑھی رکھی ہے, کینچی وینچی لگا رہا ہے. یہ بھی گناہ ہے. فتاوی شام میں, بحر میں, نہر میں, فتح القدیر میں یہ متفق عبارت موجود ہے. حیران کون عبارت ہے؟ اما اخذها ما دون القبضہ, ایک مشت سے داڑھی کم کرنا, فلم یبہ احد من العلماء, کبھی بھی کسی عالم نے اس کو جائز نہیں کہا. کیا کینچیاں وینچیاں مار رہا ہو بھائی؟ کچھ لوگ تو باہر ہیں, یہ اندر آیا ہوا ہے اور دروازے کے اندر پورا داخل نہیں ہو رہا. کتنے افسوس کا مقام ہے. میں نے دو تین دفعہ یہاں نمازیوں کو کہا کہ یہ داڑھی کٹوں کو آگے نہ لائے, یہ نہیں ہے بزرگوں کی صف کے. ان کے بارے میں تو فقہا کہتے ہیں لم یبہ احد من العلماء, عالموں نے داڑھی کاٹنے کی اجازت ہی نہیں دی. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں, محترم و مکرم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بھی ایک تحریر میں لکھا تھا, میں جواب کے لیے پیش ہو گیا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داڑھی مونڈے اور داڑھی کٹ برابر ہے. میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہیں, فرق بہت فرق تو ہے, کیونکہ ان سے زیادہ توقع ہے کہ جلدی آ گیا ہے. بس کچھ فیشن سے, کچھ آب و ہوا سے متاثر ہے. ہمارے ایک ساتھی تھا, بڑا نمازی, حج روزے کا پابند, داڑھی کاٹتا تھا. تو جب داڑھی کاٹ لیتا تھا تو چند دن دور رہتا تھا. تو میں ان سے کہتا تھا آؤ, کوئی بات نہیں ہے, باہر رنگے کے خواہی جام می پوش, من اندازے کا دت رامی شنا سب, آپ جس رنگ میں بھی ہو ہم پہچانتے ہیں. تو کہتے ہیں داڑھی تو پوری ہے, آپ ناراض ہوتے تو اس طرح ہاتھ رکھتا تھا, اس طرح. میں نے کہا نہیں, یہاں آ کر پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. داڑھی 124,000 انبیاء کی سنت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت کر کے کہا ہے وافو, داڑیاں بڑھاؤ, قص و شواربا, گونچے کم کر لو, قص کے معنی کھینچی کر لو. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مونچوں پر بلیڈ نہ پھیرا جائے, اس طرح نہ پھیرا جائے. سنا ہے کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں لفظ واقع ہو گیا، اسے سنت کہہ کر، سنت نہیں اباحت کہنا تھا، کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مونچھے بالکل صفہ صفہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے گم ہوا تھا آج پھر آیا ہوا ہے، مل گیا ہے. حضرت فرماتے تھے نہا مسلح، شکل بگاڑنا ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ مونچھے مونڈی جائے تو اجازت ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن دونوں ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو لڑکا بنایا تھا، یہ لڑکی بننے کی خواہش میں. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ حکیم الامت تھے، اس کو کسی نے کہا تھا کہ یار یہ بچے ہمارے پاس خوش ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں. آپ نے کہا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ لگتا ہے اور ہمارا چہرہ تو اس کو سرسبز و شاداب لگ رہا ہے، بدلی بدلی پا رہا ہے تو روئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی ہے مرد کو جس کے چہرے پر داڑھی آ رہی ہے. پیغمبر کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللہا، اس اللہ کے لیے پاکی ہے، وہ واقعی مقدس ہے، وہ ماوراء الورا ہے، اس جیسے کوئی نہیں، اس کے احسانات انگنت ہیں، وہ بے عیب ذات ہے، وہ طاقت کا سرچشمہ ہے جس نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگائی. سبحان من زین الرجال باللہا، لہا لحیہ کی جمع ہے، وزین النساء بالزوائب، اور خواتین کو بڑے بڑے بال دیے، مینڈیا بناتی ہے، بچک ڈالتی ہے، تو وہ گنجی ہو گئی. انہوں نے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کیا اور انہوں نے ٹوپیاں اتار لیے اور اتنے زیادہ مریض ہو گئے کہ اب نماز کے دوران بھی ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ 1400 سال سے ہمیں نماز آداب سے آئی، سنتوں کے ساتھ آئی، پیغمبرانہ طریقے سے مزین ہو کر کے آئی. ایسی نماز نہیں آئی جیسے آپ پڑھتے 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 یوں کی اور یوں کی، اس طرح نماز نہیں تھی. تعمموا یا عباد اللہ، پیغمبر تو کہتے تھے پگڑیاں باندھو، جو ادھر کونڈے زویا اور سخو بویا، پگڑی نہ صحیح تو ٹوپیاں تو رکھو. جس قوم میں پگڑی کا رواج ہے ان کے ٹرک ڈرائیور، ان کے گاڑی چلانے والے، ان کے چوکیدار، ان کے گھروں کے حفاظت سب متعممین ہیں. ہمارے کچھ دوست تھے بعض علاقوں کے، جب اپنے وطن جاتے ہیں تو گاڑی میں بڑی پگڑی رکھتے تھے. میں نے پوچھا کیوں، گھر کے قریب ہو کے پگڑی باندھنی ہوتی، وہاں مجال نہیں کوئی ننگے سر نماز پڑھ لے. وہ ہمارا ایک دوست عالم دین ہے لیکن ذرا ٹوپی کے ساتھ عادی ہوا ہے، تو اس نے مسلح پر کہا یا تقریر سنی ہوگی یا کیسٹ سنا ہوگا. ایک آدمی سے کہا آپ کی ٹوپی نہیں ہے، اس نے کہا کیا فرق پڑ گیا، کہا سنت ہے، کہا پگڑی بھی سنت ہے آپ کی نہیں ہے، ایک سنت آپ نے چھوڑی ہے، ایک جلدی اللہ اکبر کر اللہ بے شرم نے پتا ہے گوڑی کھوڑ لی سڑے پیدا شوئے چخذ پیدا شیو انڈے رکھا وہ. جب نہیں سمجھو گے تو عوام تمہیں سیدھا کریں گے. بالکل صحیح بات اس نے کہی کہ پگڑی بھی سنت ہے اور آپ نے کیوں چھوڑی ہے، پگڑی چھوڑنے کی کوئی وجہ ہونا چاہیے نا، سر بہت بھاری ہو گیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ 3 مہینے میں پاگل ہو جائے، سر میں کینسر ہو گیا ہے، کون سا پوڑا نکلا ہے. تمام اچھے لباسوں میں ایک بہترین لباس امامہ ہے، پگڑی ہے، یاد رکھیے. پیغمبر کہتے ہیں یہ تو عربوں کے ہاں تاج سمجھا جاتا ہے، تاج پوشی. جب بادشاہ بنتا تھا رعایا خوش ہو جاتی تھی کہ یہی بادشاہ ہوگا، کہا سب اکٹھے ہو جاؤ، ملک کے مقتدر افراد کھڑے ہو کے اس کے سر پر پگڑی باندھتے تھے، تاج پوشی. عالم جب عالم دین ہو جاتا ہے کتابیں ختم کر کے یا حافظ بچہ مکمل کر کے تو اساتذہ انعام میں اور دعا کے طور پر کہ یہ بھی امت کا بیڑا اٹھائے گا، جو اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوری کوشش کرے گا، ہماری دعائیں ساتھ ہوگی، اس کے سر پر رومال یا پگڑی باندھ لیتے. یہ عزت کا بیڑا ہے جو اس کے حوالے ہو رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا. اور شرفاء اور اقلاء غیرتی طبقہ وہ ہمیشہ دینی چیزوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اسلام کی سنت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ رہا ہے، یہ آج تک ہمیں پہنچا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کراچی جیسے شہر میں احسن العلوم وہ مدرسہ ہے جہاں کے اساتذہ کو درس کے لیے جاتے ہوئے سر پر پگڑی سجانا ضروری ہے. اور دور حدیث کے طلباء دور حدیث کے سبق میں پگڑی باندھ کے بیٹھیں گے، بغیر پگڑی کے نہیں بیٹھیں گے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس منعم اور محسن کا احسان جس نے ہمیں توفیق دی اور ہمارے دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. یہ مت سمجھو گے، یہ تو معمولی بات ہے. لوگ جی چاند تک چلے گئے، چاند تک مت جاؤ، دھماکے روک لو، چاند کو چاند کی جگہ رہنے دو. چاند پہ گئے بھی تھے یا نہیں؟ اب تو امریکہ نے بھی رپورٹ شائع کر دی کہ وہ جھوٹی رپورٹ تھی، کسی اور جزیرے میں اترے تھے. مغرب کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے جو ایمانیات ہیں ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ واقعی بعض مسلمانوں کا ایمان حیران کن ہے. کہا میرا چچا تھا اور اس نے تعلیم نہیں کی، بس یہ کتابیں وغیرہ پڑھی اور نمازیں پڑھتا تھا. کہا مجھ سے بات چیت نہیں کرتا تھا، کہتے انگریزی پڑھتا ہے، یہ انگریزوں کا بغل بچہ بنے گا. کہا جس زمانے میں یہ خبریں شائع ہو گئی کہ یہ چاند پر لوگ چلے گئے، تو کہا وہ کہتا تھا یہ جھوٹی باتیں نہ مانا کرو، کوئی نہیں جا سکتا ہے، وہ مستقل کرہ ہے، وہاں کوئی کیسے جائے گا. تو کہا میں چونکہ ڈاکٹری پڑھ رہا تھا اور امریکہ سے ہو کے آیا تھا، تو میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہیں. میں نے کہا چاچا جی یہ ہے وہ ہے. کہا مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں ان میں کوئی پیغمبر سے بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں. قرآن سے بڑھ کر ہے؟ کہا کوئی نہیں. کہا خدا اور رسول سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کہا کوئی نہیں. کہا ہمارے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یہ مغرب کہتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں. اللہ تعالی نے اسلام کو دین بنا کر کے بھیجا ہے، مغاربہ اسلام کو غلط دین کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ، ہمارے پیغمبر معراج پر گئے، یہ کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے. تم کہ ان کا بغل بچہ بن کر کے ان کی ہر بات پر ایمان لاتے، وہ کون سے؟ وہ تمہاری وحی نہیں مانتے، تمہارے قرآن کے باقاعدہ فیصلے نہیں مانتے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ مجھے اس دن سنایا جس دن اخبارات میں اور سکرینوں پہ آ گیا کہ اسی اتھارٹی نے فیصلہ سنایا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، کوئی نہیں گیا ہے. اس نے کہا، میں نے کہا میرے چچے کا ایمان کتنا مضبوط تھا. مجھے کہا اپنا ایمان مضبوط کرو، وحی مانو، نبی مانو، خدا اور رسول کی باتیں مانو، اکو بکو کی باتیں چھوڑو، ان کا ماننے سے کوئی آخرت نہیں بنتی. تو میرے بھائیو، میرے بزرگو، میرے عزیزو، چھوٹی چھوٹی سنتوں سے بھی محبت کرو. مستحب، سب سے چھوٹی سنت مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہے جس کے کرنے سے ثواب ہے. وہی تو ہمیں ثواب چاہیے نا، ہمیں کرنا ہے. کھڑے ہو کر نہ کھانا، کھڑے ہو کر نہ پینا، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا نہ پینا، بیت الخلاء جاتے وقت بھی سر ڈھکا کرو، رات کو سوتے وقت بھی سر ڈھکا کرو. یہ سب باتیں بیان ہوتی رہتی. لا الہ الا اللہ. ایک بڑے مولوی نے مجھے کہا، یار نئے نئے مسائل نکالتے. میں نے کہا مجال نہیں، مسئلہ وہی ہوگا جو پرانا ہوگا، جو نیا ہوگا اس کی کوئی حقیقت نہیں. کون سا نیا نکلا ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ جو آپ قمیض کی بٹن پٹی دائیں بائیں پہ لا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یمین یسار پر ہوگا، اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، تو وہاں سے چلا. کہتے نہیں قمیض کے لیے جو آپ کہتے ہیں. میں نے کہا قمیض کے لیے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ نے مبسوط سے لیا ہے، مبسوط نے تہاوی سے لیا ہے، تہاوی نے امام محمد سے، انہوں نے ابو حنیفہ سے، انہوں نے اپنے استاد حماد سے، حماد نے ابراہیم نخی سے، انہوں نے اسود و القمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ خامخا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے، جتنی باتوں کا پتہ چلا ان پر عمل فرمائیں، جن باتوں کا پتہ نہیں چلا امید ہے. دو روایتیں یہاں علماء کی، حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ دین بہت بڑا ہے، مسائل فروع و جزیات لا تعداد ہے. امام ابو حنیفہ سے جو اصولی مسائل مروی ہے وہ 12 لاکھ ہے، ان کے جو فروع ہے وہ 70 کروڑ ہے. تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ عوام بہت دور چلے گئے، اگر ان کو کچھ مسئلے کا پتہ نہ چلا امید ہے اللہ تعالی معاف فرما دے. چھوٹی موٹی بات ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان العلماء شرقوا المسائل وغربوها، المیزان الکبرى عبد الوہاب شارانی اور ان کے سارے اتباع، حضرت شاہ صاحب کے علاوہ سب، وہ فرماتے ہیں کہ علماء دین نے مشرق اور مغرب میں مسائل پہنچا دیے، اب یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ. لیکن اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ جن مسائل میں علماء دین کو بھی کچھ پس و پیش دے، تو علماء دین رحمت کے ستارے ہیں، دین کے ستون ہیں، حقیقت میں رہنمایان ہیں، رہبران ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان میں امن نصیب کرے، حکمرانوں کو، سیاسی زعماء کو ایسے اصول آداب اور قواعد تلقین فرمائے، اور ان سے ایسے اچھا کام لے، اور ایسی فضائیں قائم فرمائے کہ سچ مچ امن پائیدار نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدیس نے یہ دعا کی، بڑی اچھی کی جو بھی کی. پوچھا ہے کہ وہاں کی اتباع میں یہاں کیوں دعا نہیں ہوتی، یہ ان سے پوچھ لو جا کے. اللہ پاک آپ تمام اہل علماء حق برکت دے، آمین. شادی میں دولہ دلہن کو جو پیسے یا لفافے دیے جاتے اس کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے یا یہ کوئی رسم ہے؟ نہیں، بخاری شریف میں ہے کہ دولہے اور دلہن کو ہدایا دیے جاتے ہیں. مرد جو ہے نا وہ دولہے کو اور عورت خاتون کو مختلف ہدایا پیش کرے، سنت طریقہ ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا دینے کو تو بہانے بنا رہا. بہت سے تبلیغی جہاد کو مانتے ہی نہیں. جہاد کو ہر مسلمان مانتا ہے، جو جہاد کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے، تو تبلیغی کیا ہوگا؟ البتہ ماننے ماننے میں فرق ہے. جہاد کو جہاد ماننا چاہیے اور دہشت گردی کو دہشت گردی ماننا چاہیے، خلط مل نہیں کیا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور انور شاہ اور محمد احسن کی عمر میں ترقی دے، آمین. عبداللہ شاہ غازی امام مالک کے استاد ہیں نا کہ وہ چھٹی سے جی. نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، عبداللہ شاہ غازی نہیں، عبداللہ شاہ یہ کراچی میں ہے کلفٹن پہ، یہ استاد ہے عبداللہ شاہ غازی اور کوئی ہوگا، یہ قرن اول کے شیخ امام مالک کے استاد ہیں، ان کا نام ہے نفس زکیہ، چھٹی صدی میں کوئی اور مغالطہ آپ کو ہوا ہے، اگر کسی نے لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. لڑکے کا نام سارم رکھ سکتے ہیں، سارم تلوار کو کہتے ہیں، اس سے کٹنا ہو تو نام رکھو. اللہ آپ کو اور انور شاہ کو اور محمد احسن کو دنیا و آخرت کی بلائیوں میں عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے. آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ امام فجر و عصر کے بعد دائیں اور بائیں طرف مڑے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائے. غلط سلط لکھ لیتے ہو، عقل اور انسانیت ہے نہیں بات سمجھنے کی. دونوں طرف مڑنا ثابت ہے، دائیں بھی اور بائیں بھی. تو دو نمازیں ایسی ہیں جن میں مڑنا پڑتا ہے، ایک فجر دوسری عصر، بقیہ نمازوں میں سنتیں ہیں، نہ مڑنا افضل ہے. اس لیے فجر میں دائیں طرف مڑ جائے اور عصر میں بائیں طرف مڑ جائے. المنہل العزب المورود فی حل سنن ابی داود میں یہ آداب درج ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی، تمام مسلمانوں کی فتنے سے بچائے، آمین. حضرت یہ علماء حق نے بھی تصاویر کا رخ کر لیا ہے، اگر اس دین کی ایک کثیر اشاعت تک محدود ہوتا تب بھی ٹھیک، مطلب ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک اہلیاک مولانا صاحب صفا مروہ پر چڑھ رہے ہیں، غار ارا جا رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں. ہمیں خود بھی تعجب ہے، لیکن آپ لوگ مریض ہیں، مریض کا علاج نہیں ہے. تصویریں لیتے رہتے ہیں، منع کرتے پھر بھی لیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، کسی نے اپنی قضا عمری پوری کر لی تو بس پوری کر لی تو آرام سے بیٹھ جائے، اب کیا کرنا، ہاں اور لوگوں کی شروع کرنی ہے. حل یجوز صلاۃ خلف الذی عقیدتہ عدم سماع الموتا، یعنی تصح الصلاۃ خلف کل مسلم، مسل سماء الاموات اختلفت بین الاصحاب و کبار التابعین، فایو جواز لحاظ الغلو حیث لا یصلی هذا خلف هذا و هذا خلف هذا، تصح الصلاۃ خلف کل مسلم. قرآن خوانی صحابہ کے زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے سارا علم اس پر نازل ہوا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، پورا ہوا ہے، ان سے بڑھ کر کون پڑھنے والے ہوں گے. مرقات شرع مشکات میں ہے کہ انصار میں جب میت ہو جاتی تو لوگ اس کی قبر پر جا کے تلاوت کرتے تھے اور ان کے گھر میں بھی قرآن شریف پڑھ کر ان کو بخشتے تھے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے بھی لیس للانسان الا ما سعا کے ذیل میں تفسیر مظہری میں بہت کچھ جمع کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عبادات ہر طرح موصل اموات ہے، فائدہ مند ہے. قرآن خوانی پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں. قرآن شریف بھی میں کوئی بھی کارڈ یا ڈوری رکھنا نشانی کے طور پر رکھنا کیسا ہے، یعنی قرآن کریم میں ادب اور احترام کا کارڈ، کاغذ خوبصورت مقدس پاک رکھا جاتا ہے، جیسے طاووس مور کا پر رکھا جاتا ہے. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گوئمی منزلت از قدر تو زائد بینم، گفت خاموش کہ ہر کس کے جمالی دارت. میں نے قرآن کے صفحے میں مور کا پر دیکھا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ عزت آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا خاموش رہو، جس کو اللہ حسن و جمال دے اس کی عزت ہر جگہ ہوتی. رضائی بیٹے کے ساتھ وراثت کا کیا سلوک ہے؟ رضائی وراثت نہیں ثابت ہوتی ہے، رضائی بہن بھائیوں کے وارث نہیں ہے. رضاعت نسب کی طرح توریث نہیں رکھتا. نعت پڑھنے یا سننے کا ثواب ہے جب شریعت کے مطابق ہو. ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی یا نیاز دینا کیسے؟ اللہ کے نام کی نیاز اس کا ثواب زندہ اور مردے دونوں کو ملے گا. میرے بھائی کا کل ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے, اللہ صحت شفا دے. کچھ کاروباری پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اللہ مدد فرمائے. صوفی مشتاق کے چار پوتے ڈھائی مہینے سے لاپتہ ہے, لے آیا خصوصی دعا کی درخواست ہے, اللہ پاک خیر و عافیت سے لے آئے. مسجد فرقان کے مؤذن کا وشد سے گرا ہے, دماغ پر چوٹ آئی, اللہ پاک انہیں صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے, جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان کے آپریشن کامیاب فرمائے, صحت و تندرستی نصیب فرمائے, جن کی اور گرانیاں اور کاروباری پیچیدگیاں ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے. اللہ ہم سب حاضرین و غائبین کی دعائیں قبول فرمائے اور مراد عطا فرمائے. عالم اسلام میں باقاعدہ امن نصیب فرمائے, خاص کر پاکستان کے چپے چپے میں اللہ تعالیٰ امن سکون و حفاظت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.